پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے والی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے نامزد امیدوار نریندر مودی نے پیر کو نئی دہلی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری بھارت کے راشٹرپتی بھون یعنی ایوان صدر میں ہوئی، جہاں صدر پرنام مکھرجی نے نریندر مودی سے حلف لیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نریندر مودی کے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پیر کو نئی دہلی پہنچے۔ ان کے ہمراہ جانے والوں میں امور خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز بھی شامل ہیں۔ بھارت کے نئے وزیراعظم نریندر مودی کے تقریب حلف برداری میں اگرچہ جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم سارک میں شامل تمام ہی ممالک کے سربراہان حکومت یا نمائندوں نے شرکت کی، تاہم پاکستانی وزیراعظم نواز شریف میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے۔ پاکستان میں قانون ساز، تجزیہ کار اور کئی سماجی حلقے تقریب میں وزیراعظم نواز کی شرکت کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیش رفت کے لیے ایک اچھی نوید قرار دے رہے ہیں۔ شمالی بھارت میں ریل کے ایک حادثے میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ریاست اتر پردیش میں پیر کے روز چھرے ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین وہاں کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ 6 ڈبے اس حادثے میں پٹڑی سے اتر گئے۔ نریندر مودی نے، جو بھارت کے نئے وزیر اعظم ہیں، ہلاک ہونے والوں کی پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ امریکہ بھر میں پیر کے روز میموریل ڈے منایا جا رہا ہے۔ میموریل ڈے کا مقصد امریکہ کے ان فوجی جوانوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے امریکہ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میموریل ڈے کے موقع پر پورے امریکہ میں عام تعطیل ہے۔ پیر کے روز منائے جانے والے میموریل ڈے میں اس دن کی مناسبت سے مختلف پریڈز اور دیگر پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے۔ مشرقی یوکرین میں پیر کے روز شدید لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں۔ دونیتس شہر کے مرکز کے کچھ حصوں پر قابض روس نواز علیحدگی پسندوں اور حکومتی فورسز کے درمیان یہ جھڑپیں ہوئی۔ یوکرینی عہدیداروں نے بتایا کہ فوج نے ایئرپورٹ پر موجود مسلح باغیوں پر فضائی حملے کیے۔ فوری طور پر جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یوکرینی فوج کے ترجمان سلیزینوف نے پیر کے روز بتایا کہ SU-25 جنگجو طیاروں نے پہلے ہی انتباہی فائرنگ کیے، اس کے بعد MiG-29 جیٹ طیاروں نے فضائی حملے کیے۔ حکومت کے نیم فوجی دستے بھی ایئرپورٹ پر تعینات کر دیے گئے۔ عینی شاہدوں نے بھاری گولہ باری کی آوازیں سنی ہیں۔ ادھر دارالحکومت کیف میں صدارتی انتخابات میں بظاہر کامیابی حاصل کرنے والے پیٹرو پروشنکو نے پیر کے روز امید ظاہر کی کہ وہ جون کے شروع میں روسی لیڈروں سے ملیں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ روس کو شریک کیے بغیر مشرقی علاقے میں استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ روس نے بھی کہا ہے کہ وہ یوکرین کے آئندہ صدر پیٹرو پروشنکو سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی کیف انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ علیحدگی پسندوں کے خلاف مسلح آپریشن میں اضافہ نہ کرے۔ مغربی کنارے کے دورے میں پوپ فرانسس نے خطے میں امن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ 3 روزہ دورے کے اختتام پر اسرائیل پہنچے۔ اس سے قبل مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں اپنے خطاب میں پاپائے روم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب فراغ دلی اور نئی طرح ڈالنے کا مظاہرہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہوئے ایک دیرینہ تنازع کے خاتمے کی کوششیں کریں جو کئی زخموں کا باعث بن چکا ہے۔ پھر انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی صدر شیمون پیروس کو ویٹیکن آنے کی دعوت دی تاکہ امن کے لیے دعا کی جائے۔ مصر میں نئے صدر کو منتخب کرنے کے لیے پیر کو ووٹنگ کا آغاز ہوا، اور یہ عمل منگل کو بھی جاری رہے گا۔ مصری فوج کے سابق سربراہ عبد الفتاح السیسی کے بارے میں اس توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ انتخاب جیت لیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل۔ کے اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج پاکستان میں سیاسی قوتوں کے درمیان جو تقسیم نظر آتی ہے اور جس طرح وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جاتی نظر آتی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ مختلف دھڑوں میں بٹ گیا ہے، جبکہ جمہوریت کے ارتقاء اور اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ماہرین اور سیاسیات کے اسکالرس کے مطابق سیاسی یا نظریاتی اختلافات کے باوجود معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان قومی اہمیت کے امور کے بارے میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جمہوریت کی تاریخ کچھ بہت زیادہ درخشاں تو نہیں ہے، لیکن ملک کی تاریخ میں گزشتہ حکومت نے پہلی بار اپنی مدت پوری کی اور ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت سے دوسری منتخب حکومت کو اقتدار منتقل ہوا۔ یہ یقیناً ایک انتہائی خوشگوار بات ہے، لیکن آج جو صورتحال بظاہر نظر آتی ہے اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس سے قطع نظر ملک کا میڈیا جو رول ادا کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات سر اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ اس سیاسی تقسیم، میڈیا کے اس رول اور معاشرے کی گنجلک صورتحال میں ملک میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور جناب ایزی ہلالی صاحب جو کہ پشاور یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کے چیئرمین ہیں۔ صاحبان السلام علیکم۔ سلیم بخاری صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ فرمائیے کہ آج جو ہم ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل فورسز کے درمیان، یہ ہمیں کس جانب لے جا رہا ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پولیٹیکلی تو ہمیشہ سے ڈیوائیڈڈ رہا ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ دو مختلف فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں اور ایک طرح کی جنگ چل رہی ہو ان دونوں کے بیچ میں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھا ہے۔ اس دفعہ جو 2008 کے الیکشن تھے اور اس کے بعد پھر یہ جو 2013 کے الیکشن ہوئے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے، یعنی جتنی بھی جماعتیں تھیں سیاسی، حتیٰ کہ وہ جس نے جیت کے حکومت بنائی، انہوں نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ریگنگ کمپلیکیشن جو ہے وہ تمام جماعتوں کی طرف سے لگایا گیا تھا، لیکن سب سے زیادہ سپیئر ہے جسے کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے۔ حتیٰ کہ ایک نوبت یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ چلیے ہم سارے الیکشن کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ ان چار حلقوں کی ووٹنگ جو ہے اس کو ذرا اوپن کر کے اور انویسٹیگیٹ کروا دیجئے گا کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حکومت کا جو موقف جو وہ بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے وہ یہ کہ اگر ان چار حلقوں میں دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا الیکشن دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جو سب سے تکلیف سے بات ہے وہ یہ کہ ان ایشوز پر جب بھی پبلک کو ساتھ لے کے ریلیز کا سلسلہ چلتا ہے، پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کا ہمیشہ فائدہ تیسری قوت کو ہوا ہے۔ کبھی تو ہم نے خود خط لکھ کے مدعو کر دیا ان کو، اور کبھی ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو فوجی بوٹ ہیں وہ پھر چلے آتے ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ آج پاکستان میں رہتے ہوئے اگر صورتحال کا عمیق جائزہ آپ لیں تو ایشوز تو بہت سارے ہیں۔ یہ جو ٹیلی ویژن چینل کا مسئلہ اٹھا ہے، یہ بڑا گمبھیر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، حامد میر جو ایک معروف اینکر ہیں، ان کے اوپر جب حملہ ہوا تھا اور جس طرح سے پاکستان کی مسلح افواج اور وہاں اس کے سب سے ایپک صدارے آئی ایس آئی کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن 8 گھنٹے چلتی رہی، چاہے اس کو جواز بنا کے دیکھ لیجئے جو تقسیم ہوئی معاشرے میں پوری میں، جتنی دینی جماعتیں ہیں وہ جان پائی ہوئی ہیں جیو کے کس کو بند کیا جائے، اور یہ تاثر قائم ہے کہ اس کے پیچھے بھی فوج ہے۔ اب جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھر تقسیم ہے، اور مختلف فورسز اپنے موقف کی پروجیکشن کے لیے ایسے کام نادانستگی میں کر رہی ہیں جس سے اس جمہوریت کی بساط لپٹنے کے بہت واضح امکانات موجود ہیں۔ کوئی اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیے، اگر آپ یہاں پر کسی بھی ایوریج پاکستانی سے بات کیجئے، تو وہ اس حکومت سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ وجوہات اس کی بہت سی ہو سکتی ہیں، گڈ گورننس نہیں ہوئی ہے، انہوں نے ڈلیور نہیں کیا جو پرومسز انہوں نے کیے تھے، یا انہیں بہت سارے نئے مسائل کا سامنا ہے۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، جو طالبان سے ہونے تھے اس کا کیا حال ہوا ہے، کیا حلیہ بنا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس منظر نامے کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس جمہوریت کی بساط ایک بار پھر لپٹنے والی ہے۔
ہلالی صاحب، آپ نے سلیم بخاری صاحب اس کو سنا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے وہ صرف نظریاتی بنیادوں پر نہیں ہے، مطلب دائیں بازو اور بائیں بازو، پروگریسو یا کنزرویٹو نہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مفادات کی بنیادوں پر ہے. بعض معاملات ایسے ہیں جن میں خود سیاسی جماعتوں کے درمیان، جو کہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، اختلاف ہے، یا جو سو کالڈ پروگریسو جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ معاشرے کو آپ کیسے ایک یکجہتی کے ساتھ تو آگے بڑھائیں گے؟
بہت بہت مہربانی. میرا اصل میں میں سیاست کا طالب علم ہوں، بین الاقوامی تعلقات کا بھی طالب علم ہوں. میرا اس میں شاید تھوڑا سا بخاری صاحب سے ڈفرنٹ ہوگا پوائنٹ آف ویو.
ظاہر ہے ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گا.
بخاری صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں تو ایک جہل آدمی ہوں، اپنی رائے دے رہا ہوں.
جی نہ، یہ نہیں، آپ میرے استاد ہیں.
مقصد یہی ہے،
اخبار کے دور سے میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ کے زیر کیا کام کرتا رہا ہوں چیزوں کو.
جی فرمائیے گا.
میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی طور پر ساری دنیا ہی تقسیم میں ہوتی ہے یا مختلف دوروں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. سیاسی مسالک میں رکھنا یا سیاسی طور پر ایک جدا نظریہ رکھنا، یہ ایک اچھی سوچ کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کو کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس سے معاشرے بنتے ہیں، اس سے نظریات جو ہیں وہ تقویت پکڑتے ہیں، معاشروں میں استحکام پیدا ہوتا ہے. نظریات کا ٹکراؤ ہوگا تو ایک نئی سوچ پیدا ہوگی اور اسی سے نئی تخلیق ہوتی ہے. اصل میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سماجی اور نظریاتی طور پر ہمارا سماجی ڈھانچہ ہی جمہوری نہیں ہے. اگر تو جمہوریت کے پنپنے کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے استحکام کی بات کرتے ہیں، تو 60 سالوں میں اس کی دجیاں بکھیری گئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جمہوری نہیں ہے. نہ ہم سماجی طور پر جمہوری ہیں، نہ نظریاتی طور پر جمہوری ہے، نہ ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہم ہمارے معاشرے کا ڈھانچہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جمہوری ہو سکے. اس لیے ہر جگہ ایک شدت پسندی، اشاریت پسندی، رجت پسندی نظر آتی ہے، ہر جگہ ایک کمانڈ نظر آتی ہے، اور اس لیے کمانڈ والوں کو موقع زیادہ مل گیا کہ وہی آگے آ کر چیزوں کو سنبھالیں اور چلائیں. اور پھر ایک سوچ بن گئی پورے ملک میں اس 60 سال کی تربیت میں کہ چیزوں میں اگر کسی جگہ کوئی تھوڑا سا بحران پیدا ہوتا ہے، کوئی جلسہ جلوس نکل آیا، تو یکدم یہ ایک توثر پیدا کر دیا گیا یا اس کے لیے پروپگنڈا کر دیا گیا کہ جی کہ دیکھیں اللہ جانے ملک کا کیا ہوگا، سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے. تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کو شعوری طور پر پیدا کیا گیا اور اس میں پھر حساسیت پیدا کر دی گئی لوگوں کے اندر، بجائے خود اعتماد آتا. امریکن معاشرے کی تاریخ ہے 200 سال کی، جو برطانیہ کے مثال ہمارے سامنے ہے، فرانس کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہالینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا دنیا میں انقلابات نہیں آئے؟ کیا دنیا میں بحران پیدا نہیں ہوئے؟ سنگین سے سنگین ہوئے، لیکن انہوں نے ان بحرانوں سے سیکھا، ان سے سبق حاصل کر کے نئی ترجیحات سامنے لے کے آئے اور اس سے پھر اپنے معاشروں کی تشکیل کی. یہاں پہ سیاسی اور نظری اور سماجی عدم استحکام کو پیدا کر کے معاشرے کو توڑا گیا اور ایک چیز کا احساس پیدا کیا گیا کہ اس اگر یہ قوت نہیں ہوگی تو لہٰذا اللہ جانے ملک رہے گا کہ نہیں، معاشرہ رہے گا کہ نہیں، نظریات رہیں گے کہ نہیں. اور ان کا بنیادی مقصد ان ساروں کا بقا ہے، استحکام ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ پورے معاشرے کو لپیٹ لیا گیا. آج وہ سوچ بڑی حد تک جو ہے بہت سارے لوگوں کا سمین ذہنی مزاج کا حصہ بن گئی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے اور ہر چیز میں وہ توڑ پھوڑ کو دیکھ رہے ہیں. شاید یہ اسی چیز کا حصہ تھا جس سے کہ معاشرے میں برداشت ختم ہو گیا، معاشرے میں ٹالرنس ختم ہو گئی، ایک دوسرے کو سننے کا کلچر ختم ہو گیا،
ہلالی صاحب،
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر ختم ہو گیا. تو یہ کہ اس چیز کو اور شکست و حریف کو پالا گیا، ڈالا گیا ہے ایک معاشرے کے اندر. اب اس کو اس کے برعکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومی معاملات میں یکسانیت آ جائے، اور ایک قومی سوچ بنے تو اس کے لیے ایک مزاج بنانا پڑے گا, اس کے لیے ایک فکر.
اچھا میں ایک منٹ آپ کو یہاں ذرا سا روکوں گا, ہلالی صاحب, ہلالی صاحب,
ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی کو سامنے لانا ہو.
ہلالی صاحب میں ذرا سا یہاں پر آپ کو روکوں گا کہ یہ مزاج کس طرح سے بنے گا, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. پروفیسر حسن عسکری صاحب نے ہم کو جوائن کیا ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے, ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ معاشرے میں جو تقسیم ہے, جو سیاسی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے, آج پاکستان جن حالات سے دو چار ہے, یعنی مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کی کمی, یہ اپنی جگہ پر یہ ایک مسلسل مسائل ہیں جو چلے آ رہے ہیں عرصۂ دراز سے, جس کے لیے کوئی ایک حکومت ذمہ دار نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیے, طالبان سے مذاکرات کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ ہے, کے پی کا مسئلہ ہے, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے, ایران کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے. تو یہ ڈیوائڈ ہمیں اس معاشرے کو کہاں لے جا رہا ہے اور ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ پروفیسر حسن عسکری صاحب, جی
جو یہ جو مسائل ہوتے ہیں, ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بنیادی ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اس میں سیاسی لیڈر بھی ہوتے ہیں, پارٹی لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. واقعی سے ہماری جو ہے لیڈرشپ کے جو ذہنی سوچ ہے اس میں انتشار ہے, یعنی یہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. ایک گفتگو میں تو ٹھیک گفتگو کر لی جاتی ہے, گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن گفتگو کو کسی اور پروسیکیوشن کرنا اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے, جو ہے اس کا فقدان ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں آپ جاتی سوچ میں الٹ کے رہ جائیں, وہاں پہ جگرا نریاتی ہوا کر میں پیدا نہ وہاں ہے, کیونکہ نظریاتی سوچ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کو لوگ ہمیشہ غیر جمہوری ہوا کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک سزاد ہے کہ ہماری خواہش کہ ہم مغرب کے ملکوں کی طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو, ہم ایک جمہوری ریاست ہو, لیکن دوسری طرف سے ان کی بنیادی ہوتی ہے کہ تجربے سے حاصل ہوتی ہے, یعنی بتدریج ایک تسلسل سے حاصل ہوتی ہے, بشرطے لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کرے. لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ونر ٹیک آل کے فلسفے میں بلیو کرتی ہے کہ میں ہر چیز اپنی مرضی کی کروں, دوسرے کو کچھ نہیں دوں گا. جس معاشرے میں پولیٹیکل شیئرنگ کا مزاج ہے وہ ہماری جگہ نہ ہو سکتی ہے, نہ یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان ایک اندرونی طور پر ذہنی انتشار کے علاوہ جو ہے وہ ایک سماجی کرائسس میں بھی الجھا ہوا ہے.
اچھا سلیم بخاری صاحب, ابھی ہلالی صاحب نے بھی بات کہی تھی اور جس ذہنی انتشار کی بات تو پروفیسر حسن عسکری صاحب نے کی ہے, اس مزاج کو بنانے کے لیے جس کی جانب اشارہ کر رہے تھے ہلالی صاحب, کیا ہونا چاہیے اس معاشرے میں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے کہا, میں بہت حد تک کیا مکمل طور پر ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں لیڈرشپ کا کرائسس موجود ہے, ہمارے ہاں سماجی ہر طرح کی دینی جماعتوں کی ڈیوائیڈ موجود ہے. تو ہمارے ہاں وہ سارے ایلیمنٹس تو موجود ہیں جو کسی بھی معاشرے کو فردر انتشار کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمارے ہاں نام بڑے بڑے تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے, لیکن ان میں سے کوئی لیڈر ہے یا نہیں وہ ابھی امتحان بھی باقی ہے اور میرے خیال سے طے ہونا بھی باقی ہے. تو ریفارمز آل رائٹ, لیکن اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ایک لیڈرشپ کی کوالٹی کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. وہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ ایک طویل عرصے تک آپ مجھ سے پوچھیں تو جنا کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مجھے کوئی اس قد کاٹ کا آدمی دکھائی نہیں دیتا اور نہ کوئی اس وقت موجود ہے. یہ صورتحال جب ہو اور اتنی گمبھیر ڈیوائیڈ ہو اور اس قدر سیلفش اور اپنی ذات سے آگے بڑھنے کی روایت موجود نہ ہو, اس میں ایک معاشرہ جو اتنے بڑے بڑے ہیوج کرائسس سے دوچار ہے وہ کیسے نکلے گا, میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں. دیکھیے آپ یہ انڈیا کے اندر اب تبدیلی آئی ہے, ادھر افغانستان میں تبدیلی آئی ہے, اس کے حوالے سے ہمارے ہاں کسی نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہے. مطلب ہے اگر ہمیں دعوت آ گئی ہے کہ آپ آ جائیے نریندر مودی صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں, تو ہمیں اس کے لیے دو دن بیٹھ کے ادھر ادھر دوڑنا پڑا ہے, اجازتیں لینی پڑی ہیں, کنسلٹ کرنا پڑا ہے. ہم ان اینٹیسپیشن کوئی کام کرنے کے یا اہل نہیں ہیں یا ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں ہر معاملے میں مار پڑ رہی ہے. ہمیں یہ طے کرنے میں ایک طویل عرصہ لگ گیا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے طالبان سے کہ نہیں کرنے چاہیے, اور کلیئر ڈیوائیڈ رہی کہ کچھ لوگ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے, وہ سب ان کا کہنا یہ تھا, ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ لوگ جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے مطالبات اتنے اتنے بڑے آپ سے منوانے کی خواہش رکھتے ہیں ان سے مذاکرات ہونے ہیں کہ نہیں. ہم نے اس میں مہینوں گزار دیے, ہم نے اس میں بھی کئی دن گزار دیے کہ اب اگلی اسٹریٹجی, اگلی پرائرٹی حکومت کی کیا ہونی چاہیے. ہمارا وہی حال ہے کہ جب لاٹھی سر پہ پڑتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا کروائیں گے. یہی وہ ایٹیچیوڈ ہے جس نے ہماری سکسیسو پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہ صرف ناکام کیا بلکہ وہ گم ہو گئے, کہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں اب. تو میں تو ایز اے پاکستانی اس لیے مایوس ضرور ہوں کہ مسائل آتے ہیں, قومیں بنتی اسی سے ہیں, بالکل ٹھیک کہا پروفیسر صاحب نے, لیکن اس کے لیے ایک خاص قسم کی لیڈرشپ ریکوائر ہوتی ہے, ایک پوری لوٹ ہوتی ہے معاشرے میں جو اپنے اوپر وہ ذمہ داری عائد کر کے پھر اس سے نکلنے کے راستے بھی ڈھونڈتی ہے اور عوام الناس کو اپنے گرد ریلی کرا کے ان کی قوت جو ہے اس کو بھی استعمال کرتی ہے تاکہ معاشرہ بہتر ہو سکے. مجھے اس قسم کی کوئی چیز جعفری صاحب پاکستان معاشرے میں آج دکھائی نہیں دیتی.
یہ لیڈرشپ کیسے بنے گی اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت احمد بلال محبوب صاحب نے جو پل ڈیٹر سربراہ ہیں. احمد بلال محبوب صاحب, آپ کا جو آپ جو واچ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں, جمہوری ادارے, پارلیمنٹری ادارے, یہ بتائیے کہ جو ان تقریباً چھ سالوں میں, پہلی حکومت کے پانچ سال اور یہ ایک سال تقریباً اس حکومت کا, ان اداروں نے کس حد تک ڈیولپ کیا اور یہ کس حد تک سسٹین کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں تاکہ جمہوریت کی بقا سامنے رہے؟
دیکھیے, پچھلے پانچ سال میں جو گورننس کا حال تھا وہ اگرچہ کافی مایوس کن تھا, لیکن جو جمہوری عمل ہے, جمہوری عمل کی جو رسومات ہیں اور جو قواعد ہیں اور جو دستور ہیں, اس میں ایک بہت بڑی امپروومنٹ آئی ہے. ہمارے اداروں میں بھی بہت بڑی امپروومنٹ آئی ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ مقننہ ہو, یا وہ انتظامیہ ہو, یا وہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے ہوں. پچھلے چھ سال کے اندر جتنی بڑے پیمانے پہ اصلاحات ان تمام اداروں کے اندر آئی ہیں اس کی پچھلے 65 سالوں کے عرصے میں مثال نہیں ملتی ہے. الیکشن کمیشن آج جتنا آزاد ہے اور اس کی الیکشن کمشنروں کی اور چیف الیکشن کمیشن کی تقرری جس طرح سے بائی پارٹیزان پروسیس سے ہوتی ہے, یہ وہ خواب ہے جو ہم دیکھا کرتے تھے اور ہمیں یقین نہیں تھا کہ اس کی تعبیر ہمیں کبھی ملے گی بھی, لیکن یہ ہو گیا ہے. صوبوں کی خود مختاری کے مسائل کافی حد تک حل ہو گئے ہیں. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کا سربراہ جمہوریتوں کے اندر قائد حزب اختلاف ہوتا ہے یا اس کا نامینیٹڈ آدمی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی یہ روایت اب پنپ گئی ہے اور اب یہاں پہ بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ یا تو قائد حزب اختلاف ہوتا ہے یا اس کا نامینیٹڈ ہوتا ہے. تو اگرچہ ترقی کی رفتار بعض چیزوں میں سست رہی ہے اور ہم فوری طور پر جن نتائج کی خواہش ہوتی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے کیونکہ پچھلے 65 سال کا بیک لاگ پڑا ہوا ہے, لیکن پچھلے 5-6 سال میں خاص طور پہ اصلاحات کی رفتار تیز ہوئی ہے اور موجودہ حکومت کے ایک سال کے اندر گورننس کے اندر بھی ہمیں ایک بہتری کی سمت دکھائی دیتی ہے. اگرچہ اس میں بھی لوگوں کو توقعات تو یہ بہت سست ہے, لیکن یقیناً سمت بہت صحیح ہے اور اگلے آئندہ چند سالوں میں اگر یہ نظام کو کسی بڑے حادثے سے دو چار نہ ہونا پڑا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ گورننس کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی اور سیاسی جماعتیں بھی شاید اپنے اندر پھر زیادہ بہتر جمہوریت رائج کر پائیں گی اور جو ایک بہتر جمہوری معاشرہ وجود میں آئے گا.
اچھا سامعین, پروفیسر حسن عسکری صاحب نے اور سلیم بخاری صاحب نے لیڈرشپ کے بارے میں بات کی تھی اور ہلالی صاحب نے ایک ذہن بنانے کے بارے میں بات کی تھی. ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ہلالی صاحب, آپ نے جو بات کہی تھی کہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے, اس ذہن کو بنانے کے لیے تاکہ قومی سطح کے اوپر جو اہم ترین مسائل ہیں ان میں ہم آہنگی ہو سکے, سیاسی اختلافات کے باوجود, نظریاتی اختلافات کے باوجود کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے آن بورڈ لیا ہے. میں اصل میں اپنے جو سینئر اکابرین ہیں ان کی طرح مایوس نہیں ہوں. قومیں ہمیشہ بحرانوں سے بنتی ہیں. 60 سال کی تاریخ اتنی بڑی نہیں ہے. قومیں 200 سال 300 سال لگا کے آج اس مقام پہ آئی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ہیں یا ان کے ہاں ایک تسلسل پایا جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ ایک مائنڈ سیٹ کی یا ایک ذہن بنانے کی کہ یہ کیسے بنے گا. یہ ایک تسلسل کا نام ہی ہے. چیزیں توڑ پھوڑ کا شکار بھی رہیں گی, بہت سارے معاملات ادھورے بھی رہیں گے, لیکن ایک جرنی اگر جاری رہے, اگر ہر چیز کو ڈیسٹینیشن بنا نہ بنایا جائے, ایک جرنی جاری رہے تو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں بنتی ہیں, ان میں اصلاحات ہوتی ہیں, ریفارمز ہوتی ہیں, تو اس کے مطابق وہ سوچ بھی پیدا ہو جائے گی جس جو ایک نظام کے تسلسل کے لیے, پائیدارے کے لیے, استحکام کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا, انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں جو ہے سب سے جو بری چیز کہہ لیں یا اچھی کہہ لیں کہ ابھی تک ہمارا ملک جو ہے وہ کلونل سٹرکچر میں چلا آ رہا ہے, انتظامی طور پر, سیاسی طور پر اور عسکری طور پر بھی. ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے ایک وقت کا انتظار کرنا ہے, اور وہ وقت کا انتظار ہوگا جب سارے ادارے جو ہیں میچور ہو جائیں گے, مستحکم ہو جائیں گے, ان کے اندر ایک استحکام نظر آئے گا. کیونکہ ابھی تک جو ادارے میں بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں اور ان کی بالادستی نظر آ رہی ہے, وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بڑے منظم ہیں. ان کو منظم بنایا گیا, ان کا منظم ہونا ان اداروں کی تقویت کا ہی باعث ہے, اور وہ منظم ہوں گے تو چیزیں آگے بہتر طریقے سے کنٹرول کی جا سکتی ہیں. یہ بالکل ضرور ہے کہ ہماری سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک نہیں ہے جو کہ ایک ہونی چاہیے تھی. ان میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں, لیکن ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے وہ مستحکم ادارے کام نہیں ادا کر سکتے. اس کے لیے عوام کو ادا کرنا ہوگا, عوام کو آگے آنا ہوگا, کلیکٹیو ریسپانس ہوگی اس کے لیے, اور وہ عوام ہی ادا کریں گے. جب تک قوم خود نہیں آگے آئے گی, چاہے طالبان کا مسئلہ ہو, چاہے ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہو, چاہے اور گورننس کا مسئلہ ہو, لوگ آ کے اس چیز کا اظہار کریں. وہ یہ پولیٹیکل فورسز کا کام نہیں ہے, سیاسی قوتوں کا کام نہیں ہے, یہ اس عام آدمی کا کام ہے جو اس وقت بالکل ایسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں. ان کا ایک بنیادی رول ہے, ان کو اپنا رول آگے ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ وہ سول سوسائٹی کے ادارے, وہ ادارے جو سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہمارا ایک رول ہے, ان کو آگے آنا ہوگا. اور اس کے لیے چاہے مغرب کی ہی کوئی مدد کیوں نہ لینی پڑے, مغرب کی ساری چیزیں بری نہیں ہیں, لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تیسری دنیا میں وہ ممالک جو جمہوری ادوار میں رہنا چاہتے ہیں, جمہوری طریقہ کار کو اپنانا چاہتے ہیں, ان کی ٹریننگ کی جائے. تو اس ٹریننگ کے لیے بہت سارے ادارے جو بیٹھے ہیں ان کو ایک ایجوکیشن خاص قسم کی پروموٹ کرنی ہوگی, ایک خاص قسم کا مزاج پیدا کرنا ہوگا, وہ آگے چل کر باقی چیزوں کو تقویت دیں گے.
اچھا,
پھر ایک سوچ بنتی ہے, اور اس سوچ سے قومی یکجہتی بھی آئے گی, قومی استحکام بھی آئے گا, لوگوں کے اندر ایک یکسانیت بھی پیدا ہوگی. پھر نہیں دیکھیں گے کہ قومی معاملات میں بھی انتشار ہے یا اس میں ایک رائے نہیں پائی جاتی جو اس وقت پائی جا رہی ہے. آپ کوئی چیز بھی قومی سطح پہ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آپ شروع کر سکے, سارے ہی بحران کا اور اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ سوچ ہی جو ہے ناپائیدار ہو چکی ہے, وہ بالکل جو ہے وہ ایک سطحی حد تک چلی گئی ہے. تو اس چیز کو بنانے کے لیے کہ قومی ادارے کیا ہوتے ہیں, قومی سوچ کیا ہوتی ہے, کیوں بڑے بڑے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے جو معاشرہ ہوتا ہے سماجی طور پر, سیاسی طور پر, نظریاتی طور
آگے
طور
بڑھتا
پر,
ہے جی.
مذہبی طور پر ایک استحکام کی طرف بڑھے گا.
اچھا,
نہیں تو اس وقت تک تھوڑا بہت انتشار نظر آئے گا, لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک ایسی سوچ کی ضرورت ہے جو برداشت پیدا کرے, ایک دوسرے کا احساس پیدا کرے, ایک دوسرے کو سننے کی عادت ڈالے. تو جب تک یہ کلچر نہیں پیدا ہوگا, یہ چاہے مزاج کا کلچر ہے، چاہے سماج کا کلچر ہے، یا اسے ایک پولیٹیکل کلچر کہہ دیں، اس کو ہر حالت میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے آپ دیکھیں گے آگے تمام چیزوں میں پھر پائیداری اور استحکام بھی پیدا ہو جائے گا۔
اچھا پروفیسر حسن عسکری صاحب، یہ بتائیے جس پروموشن کی بات کر رہے تھے ہلالی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کو اور پاکستان کو ایک ساتھ آزادی ملی ہے، لیکن بھارت میں جو آج جو پولیٹیکل میچیورٹی ہے وہ پاکستان کے بہ نسبت بہت زیادہ ہے، یہ خرابی کہاں پیدا ہوئی کہ یہ ہم پیچھے رہ گئے وہ آگے بڑھ گئے، یا ہمارے یہاں اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا؟
دیکھیے خرابی کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ایک تو لیڈرشپ کا کرائسس ہے جو کہ پاکستان میں بھارت کی نسبت زیادہ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک سمت کی پرابلم ہے۔ دیکھیے انڈیویجول لیول پہ تو پاکستان میں آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے بہت اعلیٰ اچیومنٹ کی ہیں، اسی طرح آپ مختلف جو ریاستی زیادہ ہیں کارکردگی کو دیکھیں تو انڈیویجول لیول پہ بہت سی چیزیں آپ کو پازیٹیو بھی نظر آتی ہیں، کچھ ترقی بھی نظر آتی ہے، لیکن جو ٹریجڈی ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیویجول ایکشنز ہیں یا انڈیویجولی ادارے کچھ ہوتے ہیں حاصل کر کا ایکیومولیٹو افیکٹ، یعنی سب کو کمبائن کر کے ایک اوور آل معاشرے میں امپیکٹ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک تو سمت کا فیصلہ نہیں کر لیتے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، ایک پاکستان نیشن سٹیٹ کے فریم ورک میں کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک امہ کے کانسیپٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں یا صرف
میرے خیال میں پروفیسر حسن عسکری صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ سنی بخاری صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ لیڈرشپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، جیسا کہ ہلالی صاحب نے بھی گفتگو کی اور آپ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی، تو لیڈرشپ کو اس مرحلے تک لانے کے لیے ذہنی طور پر کیا ہونا چاہیے اس ملک میں، اس معاشرے میں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جعفری صاحب کہ یہ جو روزی پکچر ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک کی باتیں ہیں۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ انسٹیٹیوشن کے کلیش کی بات ہم کرتے رہے پچھلے 6-7 سال کے بیچ، اور وہ اتنی بدتر شکل ہم نے اس کی دیکھی، چاہے وہ عدلیہ اور فوج کے مابین تھا، چاہے وہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تھا، چاہے اب پھر حکومت اور فوج کے درمیان ہے۔ مطلب کوئی بھی منظرنامہ مجھے پچھلی ایک دہائی میں اتنا پازیٹیو نہیں نظر آیا جس پر میں یہ توقع باندھ لوں کہ شاید آنے والے وقت میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ میرے خیال سے ایسا کچھ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس میں نہ یہ ویژن ہے نہ یہ ادراک ہے، وہ تو بس حکومت کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف ریجیمز بدلتی رہی ہیں، ہمارے ہاں بنیادی ریفارمز کی بات ہوئی نہیں کبھی، نہ اس کے اوپر کبھی عمل ہوا ہے، نہ کیپیسٹی ہے ہم میں کہ ہم آنے والے وقت کے لیے پلان کر کے آج وہ کچھ کریں جس کے نتائج ہم آنے والے سالوں میں دیکھیں گے۔ تو ایک تو میں مایوس نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے پیسیمسٹ، لیکن آپٹیمزم کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی شواہد چاہیے ہوتے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں اداروں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ بات ہوئی، الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کرایا اس پورے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس کے اوپر اتنی خوفناک ایلیگیشنز ہیں، معاملہ جات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اور مختلف اداروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس 400 الیکشن کی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جس کو انتخابی عذرداری کہتے ہیں، ایک سال ہونے کا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق انہیں 40 دن میں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آج تک ان کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے تو شاید سمجھ نہیں آتی، میں نے شروع میں جیسا کہا تھا جعفری صاحب، میں ایک جاہل آدمی ہوں، ممکن ہے مجھے وہ سب کچھ نہ دکھائی دے رہا ہو جو میرے باقی ساتھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان از فیسنگ اے کرائسس۔ آج ہم میرے خیال سے اپنی ہسٹری کے بدترین کرائسس میں موجود ہیں، اور اس کے لیے ہماری لیڈرشپ کو بہرحال آگے آنا ہوگا۔ یہ بات درست ہے شاید میرے ساتھی کی کہ بحرانوں سے یہ حکومتیں بنتی ہیں، لیکن بحرانوں سے وہ حکومتیں بنتی ہیں جن کی لیڈرشپ میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اتنی ان میں سکت ہوتی ہے، اتنی ان میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان بحرانوں کو रिफॉर्म्स के जरिए हल करके और फिर एक गुड गवर्नेंस की हुकूमत हमें दें। गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ इसमें एक मिसनोमर है, मतलब है चाहे वो फौजी हुकूमत थी चाहे वो सिविलियन हुकूमत थी, तीन तीन चार चार दफा मौके मिल चुके हैं हुकूमत करने के। आप मुझे कोई एक लैंडमार्क बता दीजिए उसमें से जिसे देख के या सुन के मैं ये कहूँ कि नहीं वो फलां लीडर बहुत अच्छा था, शायद उससे हमें तवक्कात रखनी चाहिए कि वो ये बदल देगा। ये तीसरी हुकूमत नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, लेकिन हम अवाम के मसाइल की हद तक कहाँ खड़े हैं। ना आटा आज मिल रहा है, ना लोड शेडिंग आज खत्म हुई है, महंगाई उसी तरह है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम दुनिया में आइसोलेशन का शिकार है, हम माने या ना माने इसको, ये सारे फैक्टर्स के बाद ये तवक्को रख लेना कि आइंदा चंद साल में हम एक बहुत बड़ा मुआशरा बनने जा रहे हैं, इसके लिए मेरे में जरा सख्त कम है जाफी साहब।
प्रोफेसर साहब आपकी बात तो, प्रोफेसर असकरी साहब आपकी बात तो नामुकम्मल रह गई थी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, जी फरमाइए।
देखिए मैं ये कह रहा था कि बात यह है कि इसको लीडरशिप चाहिए, इसका भी तस्करा हो रहा है, तो उसके लिए एक विजन चाहिए, आपकी मंजिल क्या है। अगर पाकिस्तान एक कौम है, पाकिस्तान एक नेशन है, तो उसके लिए एक अप्रोच होगी। अगर आप नेशन को स्टेट को एक तरफ रख के कोई और कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट से बड़ा या उम्मा की आप बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान नेशन स्टेट के तौर पर फंक्शन नहीं कर सकता। और आज के जमाने में नेशन स्टेट एक बुनियादी हैसियत रखती है, चाहे उसका रोल कम हो गया हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन अब भी वो इकाई है। और बदकिस्मती से ये है कि हम कंफ्यूज कर देते हैं, कभी हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, कभी उम्मा की बात करते हैं, कभी हम नजरियाती जंगे। दुनिया में इस वक्त नजरियाती जंगे एक साइड पे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम नजरियाती जंगे लड़ रहे हैं। तो आप लड़ लीजिए, लड़के आप अपने आप को कर लेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए लोग भी जिंदा रहते हैं, जनरेशन बदलती रहती है और माशरा भी कायम रहता है, उसकी शायद बदल जाती है, जमीन भी कायम रहती है, लेकिन असल चीज जो बदल जाती है वो जमीन के ऊपर आपने जो एक सियासी ढांचा क्रिएट किया होता है, जिसको हम स्टेट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो बेमाने होकर रह जाता है। मुझे ये खतरा नहीं है कि यहाँ के लोग खत्म हो जाएंगे या यहाँ की जमीन खत्म हो जाएगी या यहाँ का माशरा खत्म हो जाएगा, मुझे फिक्र है कि उस ढांचे का नाम जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं शायद मौजूदा शक्ल में जो है बरकरार न रह सके, अगर हमारे रवैये यही रहे जो इस वक्त।
अहमद बिलाल महबूब साहब ये बताइए कि आप का जो मुताला है, आपका जो मुशाहिदा है, हम बुनियादी तौर पर इस वक्त इदारों के क्राइसिस से दो चार हैं या लीडरशिप के क्राइसिस से?
नहीं, मेरा तो भी ख्याल कि हम दोनों में से किसी एक क्राइसिस से दो चार हैं।
जी
देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमें दरपेश रहा है और उसके बहुत से असरात हम आज भी देख रहे हैं, वो हमारे सियासी अमल के तसलसल ना होने की वजह से है कि हम बार बार मुख्तलिफ तजर्बे करते रहे, फौज आती रही और सियासी अमल बार बार मुखिल होता रहा, और उसके नतीजे में हमारी चीजें फिर सिफर से शुरू हो जाती थी। तो ये इस वजह से हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी 65 साल के बाद आज वो नहीं है जिसका हम तवक्को रखते हैं। लेकिन ये ना इदारों का क्राइसिस है ना लीडरशिप का क्राइसिस है। देखिए इदारे मौजूद हैं, पहले से ज्यादा तवाना है। मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान हिस्ट्री में कि अदलिया, मुकन्नना, प्रेस इतनी आजादी और इतनी खुदमुख्तारी के साथ फायक वक्त काम कर रहे हों, और पार्लियामेंट की कमेटियां भी अपने आप को एक्सर्ट कर रही हों, और इलेक्शन कमीशन भी एक आजादी के साथ अगड़ाई ले रहा हो, उसके अंदर भी बहुत सी बद इंतजामियां मौजूद हैं, लेकिन एक फ्रीडम के बारे में और उनके इकॉनमी के बारे में कोई शक नहीं है। ये सारी खराबियां मौजूद होने के बावजूद इदारे मुस्तहकम हो रहे हैं, तवाना हो रहे हैं, और हमें एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल चैलेंज दरपेश है जो इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, एक दहशतगर्दी का, उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी का मुकाबला करने के लिए एक फॉर्म, एक कंसेंसस डेवलप करने के प्रोसेस में है, और मेरे ख्याल में पिछले 4 सालों के अंदर ये क्राइसिस, ये कंसेंसस पैदा होना शुरू हुआ है। आज तालिबान को आज से 3-4 साल पहले या लाल मस्जिद के वाक़े के फौरन बाद से जिस सिंपथी की वेव हासिल थी, आज वो बहुत कमजोर पड़ गई है, और लोगों के अंदर एक इत्तफाक राय है कि ये तालिबान है और वो जिस आइडियोलॉजी को स्टैंड करते हैं وہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ کنسنسس ڈیولپ ہونے کا عمل ہے, یہ تشکیل کا عمل ہے. اس میں کرائسس بھی رہیں گے, پرابلم بھی رہیں گے. اور جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے, دیکھیے آج ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ افلاطون نہ صحیح, وہ ارسطو نہ صحیح, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے, جو منتخب ہو کے آئے ہیں. ہم جو اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ایک تخیلاتی کسی لیڈرشپ کا تصور کرتے ہیں, لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جسے عوام پسند کرے, جسے کہتے ہیں اسے جسے زیبا کہیں, آزاد بندے ہیں وہی زیبا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے. جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور ہمیں ایک اسٹرانگ آدمی بیٹھا ہوتا ہے, تب ہمیں ایک جمہوری معاشرے کی طرف ہوتی ہے. لیکن جب جمہوریت ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے تو پھر ہم انہیں کمتر گردان میں لگ جاتے ہیں. میرے خیال میں جو لیڈرشپ اس وقت ہے, وہ صوبوں کی سطح پہ ہے یا مرکز کی سطح پہ ہے, ان کے اندر ایک کمپٹیشن ہے اور ان کے اندر ایک ویژن بھی ہے. خدا جانے ہم کون سی ویژن دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بیٹر گورننس کے لیے کمپٹیشن ہے صوبوں کے اندر, خاص طور پہ صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے درمیان ایک اچھی حکومت کے لیے کمپٹیشن ہے. یہ بہت صحت مندانہ چیز ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اگر یہ عمل جاری رہے گا تو ہماری یہ جو اس وقت پریشانیاں ہیں اور جس کو ہم بہت کرائسس میں گرا ہوا ملک دیکھتے ہیں, یا آہستہ آہستہ چھٹتی جائیں گی, لیکن یہ تسلسل کے ساتھ ہوگا, یہ فوری طور پہ اور نائٹ نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا, اور ہندوستان جس کو ہم بعض چیزوں میں مثال بناتے ہیں, وہاں بھی 80s تک وہاں کا الیکشن کمیشن انتہائی تبو اور انتہائی سبمسو ادارہ تھا. وہاں ایک آدمی آیا ٹی این سیشان, اس نے وہاں پہ اسرٹ کیا اور ادارے کی فریڈم کو انشور کیا. عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور آج وہاں پہ الیکشن کمیشن ایک بہت مثالی ادارہ بن کے سامنے آیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں کوئی مایوسی کی وجہ نہیں ہے, بڑی واضح وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اور ہم چیزوں کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں.
اچھا ہلالی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اداروں کا ذکر ہو رہا تھا یہاں پر کہ عدلیہ, مقننہ, فوج, میڈیا خاص طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن آج کے اس معاشرے میں جس کی تقسیم ہمارے لیے آج ایک لمحہ فکریہ بنی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک مستقبل جو ہے جمہوریت کا وہ کچھ متذبذب سا, متزلزل سا نظر آتا ہے, میڈیا کا جو رول ہے آج, میڈیا جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی تعمیر میں کس حد تک اپنے موجودہ رول کے پیش نظر کردار ادا کر سکتا ہے؟
پائیدار اور بڑی بڑھیا بات ہے. میڈیا کا رول جو ہے کسی بھی جمہوری یا مہذب معاشرے میں چھپا ہوا نہیں ہے, بڑا کلیدی اور بڑا ہی باری ذمہ دارانہ رول ہوتا ہے. اور میڈیا میں پریس اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے دونوں ایک جیسا ہی کردار ادا کرتے ہیں, معاشروں کی تشکیل کے لیے, معاشروں کی بہبود کے لیے, ان کی بقا کے لیے, اور کسی قسم کے بھی نظام کے تسلسل کے لیے میڈیا کا جو رول ہے وہ کسی طرح بھی چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن پاکستان میں گزشتہ 10-15 سالوں میں میڈیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھر کے آیا, الیکٹرانک میڈیا میں بڑی ترقی ہوئی ہے. انہوں نے سماجی طور پر بہت ساری خامیوں کی نشاندہی کی ہے, سیاسی طور پر بڑی کھلی اور بڑی جاندار ڈبیٹ ہوتی رہی ہے, جس کے پس منظر میں یا جس کی رسپانس میں بڑا مضبوط ایک سیاسی سوچ جو ہے وہ ابھر کر آئی ہے. لوگوں نے ایک خاص مزاج جو ہے وہ پیدا کیا ہے, لوگوں کو سنا ہے, دانشوروں کو, پریکٹیشنر کو, ڈپلومیٹس کو, معاشرے کے جتنے ہی اہلکار ہیں وہ سارے کے سارے میڈیا سامنے لے کے آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میڈیا کا جو ایک روایتی رول جسے ہم کہتے ہیں, جس انداز سے مخصوص چہرہ تو اس نے پیش کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک لگتا یہ ہے, جو لوگ سوچتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ میڈیا کو جس روایت سے وہ چلے تھے, جس انداز سے وہ چلے تھے, یہ اگر وہ رفتار جاری رہتی تو بہت سارے ہمارے سماجی, نظری, سیاسی, معاشی, اقتصادی مسائل سامنے آتے, اور ان کے آنے سے ہماری حکومتیں کوئی میسج لیتی, اپنی اصلاح کرتی. اس میں بھی کوئی شک نہیں جو بلال صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ادارے جو ہے مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں, استحکام کی طرف جا رہے ہیں. تو میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ اس میں جمہوری جو ادارے ہیں یا سیاسی جو ادارے ہیں ان میں استحکام پیدا ہوتا کم نظر آ رہا ہے, اور غیر جمہوری قسم کے اداروں میں کوئی ضرورت سے زیادہ ہی استحکام آ رہا ہے. تو اس سے جمہوری معاشرے نہیں تشکیل دیتے جب تک کہ میڈیا عوام کی زبان استعمال کرے. اس میں بھی کوئی شک نہیں, بلال صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں نے منتخب کیے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ جو حکومتیں بنی ہیں یہ واقعی یہ لوگوں نے منتخب کی ہیں یا لوگوں کے میڈیٹ سے ہی آئی ہیں. تو یہ تاثر بھی تو دور ہونا چاہیے نا, اور اس میں میڈیا ہی ہے جو بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن جو پکچر جو منظر سامنے بنا ہوا ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے ابھی تک مختلف خانوں میں بند ہو کے بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے تقسیم نہیں, بڑے برے طور پر بند ہو کے بیٹھا ہوا ہے. فیوڈل سٹرکچر ہے, ریلیجیس اولیگارکی ہے, ایک کمرشل کلاس ہے, آرمی اس میں اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, ایک ادارے کے طور پر یا گروپ کی طرف ہے, بہت ساری چیزیں جو ایک جمہوری طور پر جو ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے اور اس بحث کے نتیجے میں ایک چیز بن کے سامنے آنی چاہیے, اس طرح نہیں بن سکی. تو میڈیا کا جو رول آج ہم کرائسس کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ایک تنازع بنا ہوا ہے حکومت اور فوج کے درمیان, فوج اور ادارے کے درمیان, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک کھچڑی جو بنی ہوئی ہے یہ ہمارے ذہنی جو ایک استحکام ہوتا ہے اس کی نشاندہی نہیں کرتی, ذہنی پختگی کو پیش نہیں کر رہی. یہ تو ہماری شکست و ریخت کو سامنے لا رہی ہے, اور پھر ضرورت ہی نہیں ہے خامخواہ اس کو کلیش بنانے کی. اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کے لیے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں, حکومت ہے, حکومت اس کے اوپر ایکشن لے. لیکن میڈیا کو اپنے ایک ذمہ دارانہ رول, جسے ہم ذمہ دارانہ کہتے ہیں یا ایک کردار کے طور پر کرنا چاہیے, اس میں معاشرے کی تشکیل ہے, اداروں کی تشکیل ہے, افراد کی تشکیل ہے. اور جن بحرانوں کا ذکر ہو رہا ہے اور بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ جی لیڈرشپ کی کرائسس ہے, تو میڈیا اس میں بڑا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے کہ کوئی عوامی سوچ کا, عوام سے ہی مڈل کلاس کا, لوور مڈل کلاس کا جو ہے کوئی ایسا فرد سامنے آئے جو جس کو ادراک ہو تمام مسائل کی. ابھی تک جن میں نے جن لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ فیوڈلز ہیں, ریلیجیس اولیگارکی ہے, کمرشل کلاس ہے, آرمی ہے, یہ تو سارے انہی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. عوام تو جنرلی پھر کسی جگہ نہیں ہے.
اچھا,
عوام کا تو صرف
سلیم بخاری صاحب
لگتا ہے مینڈیٹ یا جو انفلوئنس لگتا ہے وہ ووٹ دینے کی حد تک ہے. جب تک یہ اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے یہ نہیں ٹوٹے گا, اور ڈائریکٹلی لوگ خود آگے نہیں آئیں گے, جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک پاکستان میں کلیکٹیو ریسپانس نہیں ہوگی تو یہ مسائل سامنے رہیں گے. طالبان کے بھی رہیں گے, جسٹس گردی کے بھی رہیں گے اور گورننس کے بھی رہیں گے, کیونکہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں.
اچھا, ایک منٹ میں آپ کو ذرا سا یہاں جی,
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو سامنے لایا جائے, ان کی رائے کو اہمیت دی جائے, اور اسی سے ادارے پختہ ہوں گے اور قومی سوچ بھی بنے.
اچھا سلیم بخاری صاحب, یہ بتائیے کہ معاشرے کی جو تقسیم ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, جس میں لیڈرشپ کا بھی مسئلہ ہے, عام لوگوں کا مسئلہ, اس میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ کردار ادا کر رہا ہے اپنا؟
دیکھیے میڈیا کے حوالے سے آپ کو تھوڑا ڈیپ جانا پڑے گا. میڈیا میں اب یہ فیصلہ کہ انہوں نے کیا رپورٹ کرنا ہے یا کیسے رپورٹ کرنا ہے, یہ صرف صحافیوں کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. ہمارے ہاں جو مالکان ہیں, جو خود سے اداروں کے ایڈیٹر ان چیف بھی بنے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے جرنلزم کا لیول جو ہے وہ نہیں ہے جس کی ہم روایت دیکھتے تھے. معاشرہ ہمارا جس طرف بھی جا رہا ہو, لیکن ہمارے ہاں میڈیا کا رول جو ہے ابتدا کے 30-40 سالوں میں وہ بہت اسٹرانگ رہا, اور بڑے بڑے نام کے جرنلسٹ جو ہیں وہ ہوئے. اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, وہ گروتھ رک گئی ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں جو اشاعتی ادارے ہیں جنہوں نے اخبار نکالے ہوئے ہیں, ان کے مالکان نے وہ کشن بیچ میں سے ختم کر دیا ہے جو ایک پروفیشنل ایڈیٹر کا ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب نئے دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں, جہاں الیکٹرانک میڈیا کی بوم ہے اور میڈیا بہت افیکٹو میڈیا ہے, اس میں ہم جرنلسٹوں کا بھی اور ان تمام اداروں کا بھی رول بہت پازیٹو ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے وقتی مفاد کی خاطر اخبارات کو, الیکٹرانک میڈیا کو, چینلز کو اسی طرح یوز کرتے رہیں گے, جس کا منظر نامہ آج پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی مثال کہیں اور سے اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے, تو میڈیا اپنا رول ادا نہیں کر پائے گا. مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر مالکان کے ٹیلٹس اور ان کی تقسیم اسی طرح سے رہی کہ وہ کبھی رولنگ ایلیٹ کے ساتھ ہوں, کبھی وہ پاور کے اوپر بیس کے ساتھ ہوں, اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے میڈیا اگر چلے گا تو اس کا کوئی رول نہیں ہوگا میرے نزدیک. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جو فرق میں دیکھتا ہوں معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا ادراک جس کا عوام الناس کو نہیں ہوتا تھا, میڈیا نے اتنا ضرور رول پلے کیا ہے کہ اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ डंप नहीं होती है, खत्म नहीं कर दी जाती है, लोगों को पता चल रहा है। यही वजह है कि आज हम ये इस्तलाहें सुनने लगे हैं कि गुड गवर्नेंस हो रही है या नहीं हो रही है, इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने ठीक कराया है या नहीं कराया है, ये मीडिया का कमाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिस जिस विजन की, जिस लीडरशिप की तलाश में मेरे साथी हैं, उसमें मीडिया का बहुत भरपूर रोल है। और मैं समझता हूँ कि ये आजादी जिसको आज हम कभी मादर पितर आजादी कह देते हैं, कभी हम कहते हैं कि जिसका मिसयूज हो रहा है, ये उसी का कंट्रीब्यूशन है कि बहुत कुछ अब होने लगा है। मैं सिर्फ ये ख्वाहिश कर सकता हूँ, ये दुआ कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ मुआशरा जो है वो जर्नलिस्ट जो है वो मुआशरे से हटके कोई एक वतीरा इख्तियार ना करें, बल्कि जो उनका रोल है कि उनका काम हमें आसानी से कह दिया जाता है हम वॉच डॉग हैं, हम अगर वॉच डॉग हैं तो फिर हमें जहाँ गलती होगी वहाँ चीख मारनी पड़ेगी।
अच्छा प्रोफेसर हसन असकरी साहब, जो गुफ्तगू हो रही थी इसमें क्या ऐसा महसूस, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, इसी फील्ड का आदमी हूँ और बाकी भी मेरे कुछ लोग साथी यहाँ पर सहाफ़ी हैं, क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि मीडिया ने हमारे यहाँ के अपने लिए एक को, जैसा कि अभी सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे, एक वॉच डॉग टाइप का रोल मुंतखब कर लिया है और वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है अपनी कुव्वत के सहारे पर, क्या ऐसा नहीं है प्रोफेसर हसन असकरी साहब?
सवाल आपके लिए पूरा मुझे क्लियर नहीं पहुंचा।
मेरा सवाल यह है,
क्लियर नहीं पहुंचा मुझे
कि जो अभी गुफ्तगू हो रही थी, सलीम बुखारी साहब ने जिस तरह से कहा, क्या मीडिया ने अपने लिए एक वॉच डॉग का बजाय रिफॉर्मर के एक वॉच डॉग का रोल मुंतखब कर लिया है आपके ख्याल में?
देखिए, एक रोल तो मीडिया का जरूर होता है, कि वॉच डॉग का, जहाँ पे एक एजुकेटिव रोल होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रोल होता है, वॉच डॉग का भी रोल है। कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अपने अदारे जो मुख्तलिफ मौजूद हैं, जमहूरियत के चलने के लिए इनमें एक तवाजन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ होता ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन का धक्का पड़ता है वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ये जुडिशरी ने भी काम किया है, फौज ने भी काम किया है, और मीडिया भी बाज दफा, या मीडिया कुछ इससे इस किस्म की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से आपको जहाँ एक तरफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नजर आएगा हर इंस्टीट्यूशन का, दूसरी तरफ जो है उसका नेगेटिव साइड है। जो मेरा पॉइंट ये है कि माशरे जो उन्हीं माशरों ने अपने चैलेंजेस का मुकाबला किया है, या वही माशरे आगे बढ़ रहे हैं, जिनका एक्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो है वो एक खास सनत में चला जाए। अगर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इंडिविजुअल अच्छे हैं, कुछ अदारे अच्छे हैं, लेकिन ये ना एक सिमत में जा रहे हैं, ना उनका एक कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या है माशरे के अंदर वो नजर ना आए, तो अच्छे लोगों के बावजूद, कुछ अच्छे अदारों के काम के बावजूद, माशरा जो है वो फिर दायरे में घूमता है, आगे की तरफ नहीं बढ़ता, और पाकिस्तान सिर्फ दायरे में घूम रहा, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा।
अहमद बिलाल महबूब साहब, मीडिया के रोल पे आप किस तरह कमेंट करेंगे?
देखिए, मैं मीडिया को दो हिस्सों में रखते हुए बात करूंगा, कि एक तो हमारा प्रिंट मीडिया है, और प्रिंट मीडिया चूंकि एक निस्बतन तवील रिवायत रखता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट की, तो प्रिंट मीडिया के अंदर हमें अफरात और तफरीत का निस्बतन कम मंजर देखने में आता है। वहाँ पे एक एडिटोरियल कंट्रोल भी है, वहाँ पे कुछ एडिटर जिम्मेदारान तरीके से अखबार को एडिट भी करते हैं, तो वहाँ पे शिकायत का मौका निस्बतन कम आता है। कुछ अखबार जरा ज्यादा प्रोफेशनल है, कुछ जरा कम है, लेकिन बहसियत मजबूरी मैं समझता हूँ कि उनके अंदर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पिछले 10 साल के लगभग अरसे में बड़ी तेजी से ग्रो हुआ है, और ये बहुत ज्यादा ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट बन के उभरा है, और इस तेजी से जो ग्रोथ हुई है, और खासतौर पर जो लॉयर्स मूवमेंट के दौरान उसको अपनी ताकत का जिस तरह से अदराक हुआ है, उसके नतीजे में उस रफ्तार के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वो एडिटोरियल कंट्रोल, वो मेच्योरिटी, और बाज लोगों का हद से बढ़ के एरोगेंट हो जाना, और फिर बाज लोगों का कुछ बैरूनी अवामिल की बुनियाद पे एजेंडा सेटिंग की ख्वाहिश रखना और उस ख्वाहिश की तकलील की कोशिश करना, ये चंद चीजें हमें पिछले 10 साल में होती हुई नजर आई हैं। और मेरे ख्याल में जो हालिया इस वक्त एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन हुई है, जिसमें मीडिया के भी इदारे आपस में इख्तलाफात का शिकार हुए हैं, और हुकूमत और मीडिया के दरमियान, या फौज और हुकूमत के दरमियान कुछ शिकायत का मौका आया है, तो मेरा ख्याल है इस चैलेंज की वजह से बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी किसी हद तक एक जिम्मेदारी का अंसर जो हमें प्रिंट मीडिया में नजर आता है वो दाखिल करने की कोशिशें की जाएंगी। मेरे ख्याल में एक सोल सर्चिंग काम और एक सेल्फ असेसमेंट का अमल ये शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल में ये एक नेचुरल चीज थी कि पेंडुलम को एक जानब स्विंग होना था और फिर उसे वापस इत्तेदाल की तरफ आना था, तो ये एक ग्रोथ का एक नेचुरल अंदाज होता है। तो मेरे ख्याल में अब हम एक तवाजुन की तरफ जाएंगे और वो जो एक्सट्रीम की तरफ जाने का एक रुझान था अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा।
हिलाली साहब 30 सेकंड में ये बताइए कि क्या होना चाहिए, एक या दो स्टेप्स।
देखिए इसमें यही है कि मैं तो कहूंगा कि एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ है हमारे यहाँ, जमहूरी अमल का तसलसल जारी रहना चाहिए, इससे अदारों में भी इस्तेकाम आएगा, कौमी सोच में भी इस्तेकाम आएगा और जिस लीडरशिप की बहरान का जिक्र किया जा रहा है लीडरशिप भी पैदा हो जाएगी, वो बड़ी एजुकेटेड होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, अदारों के आपस में जो है तावन और कॉपरेशन भी होनी चाहिए और जो मैं बार बार जिस चीज़ का जोर देता हूँ कि आपस में लोगों को बर्दाश्त का कल्चर जो है वो उजागर करना होगा, एक दूसरे की बात सुननी होगी और उसके साथ साथ एक दूसरे के मजाज के मुताबिक एक दूसरे के सामने नुक्ता नजर बयान करना होगा।
सही,
जितना सिलसिला जारी रहेगा उतना ज्यादा इस्तेकाम माशरे में आएगा।
सलीम बुखारी साहब आपका इनपुट। सलीम बुखारी साहब, प्रोफेसर हसन अस्करी साहब आपका इनपुट।
देखिए मेरा भी यही ख्याल है कि इतनी कमजोरियों खामियों के बावजूद जो है सियासी अमल और माशरती अमल और जमहूरी अमल में तसलसल रहना चाहिए और जो सियासी लीडरान हैं उस पर माशरे को एक दबाव रखना चाहिए ताकि वो जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन जो है वो अदा कर सके। तसलसल और जमहूरी निज़ाम में खामियां हैं लेकिन जमहूरी निज़ाम चलाने से ही जो है वो बेहतर होता है, तो मेरा ख्याल है सब कमियों के बावजूद जमहूरी अमल को तसलसल के साथ चलने देना चाहिए।
अहमद बिलाल महबूब साहब लास्ट वर्ड्स।
जी बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ अस्करी साहब से कि जमहूरी सियासी अमल का तसलसल रहना चाहिए, इसमें कोई खलल नहीं डालना चाहिए। बाद हमें कमजोरियां नजर आएगी लेकिन हमें इसको जारी रखेंगे तो उन कमजोरियों पर काबू पाएंगे और दूसरी बात यह है कि आवाम विजिलेंट रहे और अपने नुमाइंदों से अच्छी गवर्नेंस का मुतालबा करते रहें, इसरार करते रहें और उन पर प्रेशर कायम रखें।
सलीम बुखारी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनका भी शुक्रिया। प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, जनाब हिलाली साहब और जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, आप तमाम सवाल का बहुत शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे विटो मीर, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।